الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 23 پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہائے جمعہ کے موقع پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی سیرت کے چند گوشے سماعت فرمائے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام عید الاضحیٰ اور قربانی کے ہیں. نو ذی الحجہ سے لے کر چار دن اس کے بعد، یہ چار دن عید کا ملا کر اور آج، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور عید سمیت چار دن وہ ہیں جس میں روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا، اور اس کے علاوہ عید الفطر، یعنی یہ پانچ دن ایسے ہیں کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ضیافت اور دعوت کا دن قرار دیا، یہ پانچ روزے رکھنا منع۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ہی کٹھن امتحان سے گزرے، جیسا کہ میں نے جمعے کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت کٹھن امتحان لیے۔ ان دنوں جو آپ امتحان سے گزر رہے تھے، اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے ہماری تفصیل سے تقریروں کو سماعت فرمایا، انہیں یاد ہوگا کہ ان سے مال کا امتحان لیا گیا، وہ اس میں بھی پورے اترے۔ پھر اس کے بعد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جان کا امتحان لیا گیا، اور بغیر کسی خطر اور تردد کے ابراہیم علیہ السلام وسلام آگ میں کود گئے، انہیں ڈالا گیا اور اف تک انہوں نے نہ کی۔ جب آگ سے باہر آئے تو ان سے ایک امتحان ان کے وطن کے بارے میں لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وطن آدمی کو کتنا پیارا ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی اپنی وطن کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو وطن کے اتنے پجاری ہیں کہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب کا سب وطن۔ اسی کو اقبال سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن، جو لوگوں نے بناوٹی خدا بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک خدا وطن کو بنا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ وطن کے لیے کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وطن کا چھوڑنا بہت بڑا امتحان۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آج سے 50-60 برس پہلے اپنا وطن چھوڑ کر آئے، لیکن آج تک ان کی وطن سے وابستگی ہے، یا پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے سے جا کر اپنا وطن اور اپنا پرانا گھر بار دیکھ کر آتے، بہت بڑی محبت ہوتی وطن۔ رب کریم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام ہماری خاطر اپنا وطن چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اور عراق سے آپ شام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد میں فرمایا، ابراہیم ہماری رضا کے لیے اپنے زن اور فرزن کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دو، وجہ بھی نہیں پوچھی، اور اپنے ایک زوجہ ایک صاحبزادے کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ گئے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے زن و فرزن کو ملاحظہ فرمانے کے لیے مکہ آیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو ان سے بہت ہی کٹن امتحان لیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، مگر کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو بچا لیا جائے۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے، معتبر تفاسیر میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 86 برس کی تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری زوجہ سے پیدا ہوئے، تو مفسرین نے لکھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 99 برس تھی، یعنی یوں کہیے کہ اوسطاً حضرت اسماعیل علیہ السلام سنے بلوغ کو پہنچ چکے تھے تب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تولد ہوئے۔ بعض اکابر کا بھی یہ ارشاد ہے اور بعض مفسرین نے بھی اسے لکھا، یہ بحث چل نکلی کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہیں یا حضرت اسماعیل ہیں۔ اس بحث میں علماء نے فیصلہ تو یہی دیا کہ اکابر علماء حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کا نام لیتے ہیں کہ یہی ذبیح اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی اولاد سے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے اپنے قصے اپنی کہانیوں میں، یہاں تک کہ وہ بات صحابہ کے دور میں بھی پائی گئی، مفسرین کے دور میں بھی پائی گئی، انہوں نے سوچا کہ یہ شرف قربانی کا جو ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سونپا جائے تاکہ بنی اسرائیل میں یہ فضیلت آئے۔ تو ایک غلط فہمی یہ پیدا کی کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ بات مفتی بقول ہماری یہاں یہ ہے، راجے یہ ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور یوں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدمی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی، اگر اسی باپ کے دو بیٹے ہو جائیں تو محبت تقسیم ہو کر وہ محبت جو ایک سے ہے وہ دونوں سے نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ لکھا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے اکلوتے بیٹے۔ ابن کثیر نے بہت زیادہ بحث اور تمہیز کے بعد میں بھی نتیجہ یہی نکالا، فریقین کے دلائل نقل کیے اور نقل کرنے کے بعد فیصلہ یہی دیا کہ حق اور ثواب یہی ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری رضا کے لیے ذبح کیا جائے، یہ اکلوتا جس کا بیٹا ہو یہ کتنا بڑا امتحان ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں کہ میں اگر اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں تو اس سے اسلام کیا زندہ ہو جائے، اس سے تو اور نسل کشی ہوگی کہ جو میری اولاد ہے وہی تباہ برباد ہو کر کے رہ جائے، آئندہ نسلیں کیسے چلیں گی۔ نہیں، بلکہ بس رب کا حکم آیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ قرآن مجید کے جو آیت میں نے تلاوت کی اجمالاً یہی قصہ اس آیت قرآنیہ میں موجود، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلما بلغ معه سعی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یعنی بڑے ہو گئے۔ تو بڑے ہونے کے بعد کیا ہوا، والد ماجد نے ایک جگہ جیسا عرض کروں گا اپنے بیٹے سے کہا، کالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، یعنی میں نے یہ خواب دیکھا اور وہ خواب یہ ہے، انی ازبہو کا ماذا ترا، کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اب یہ تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ یہ کیوں پوچھا گیا، مفسرین نے معقول نقطہ بتایا، جب تک بیٹے ذہنی طور پر ذبح کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں اس وقت کا قربانی بہت مشکل کام تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رائے، اپنا خواب، اپنا حکم بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی زادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، قالا یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو امر جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کر گزریے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم آپ کو دیا وہ آپ کر دیجئے۔ آپ نے مجھ سے جو پوچھا ماذا ترا، بتا تیری کیا رائے ہے، آپ گلے پر چھری چلا کر دیکھیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے ذبح کر دیجئے اور آپ ذبح کرتے وقت دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صبر کرنے والے۔ اب تو کیا بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں خندہ پیشانی سے تیار ہو گیا. اب دونوں باپ بیٹوں نے قربانی کی گویا تیاری کر لی. اب اس میں مفسرین نے بہت حالات نقل کیے, کچھ حصہ تو اس کا مسند امام احمد میں ہے, کچھ حصہ اس کا دوسری کتابوں میں, اور مفسرین نے بھی اسے نقل کیا. اور وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے. مکہ آنے کے بعد اب کی مرتبے آپ کو حکم یہ ہوا کہ آپ مکہ میں کچھ دین سکونت پذیر رہیں, ورنہ پہلے آتے تو چلے جاتے. بلکہ ایک آدھ مرتبے تو یہ بھی ہوا کہ جب مکہ آئے تو ان کو حکم یہ تھا کہ وہ گھوڑے سے نہیں اتریں, گھوڑے ہی پر بیٹھ کر حال دریافت کر کے واپس شام چلے جائیں. جیسا حکم ملتا اس طریقے سے کرتے. اب کی مرتبے کچھ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں سکونت پذیر ہوئے. کہتے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری راہ میں قربانی دو. یہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے جو کچھ ممکن تھا مال اور متاع اللہ کے راستے میں قربان کیا. اس کے بعد دوسرے دن لیٹے تو بھی یہی حکم ہوا کہ ہمارے لیے قربانی دو. یہ دوسرے دن اٹھے اور انہوں نے جو مال ممکن تھا وہ اللہ تعالی کی راہ میں قربان کیا. تیسرے دن جب سوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا, انی ارا فی المنام, یہ اسی کا ذکر ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں, انی اذبحو کا یعنی گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, یہ میں نے خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو لٹائے ہوئے ہیں اور اس کی گردن پر چھری چلا رہا. یہ جب خواب دیکھا, حالانکہ جسے کہتے ہیں وحی جلی, علماء نے کتاب الوحی, امام بخاری نے تو اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا. کتاب الوحی میں وحی سے متعلق بہت ساری قسمیں نقل کر کے ایک وحی کی قسم یہ بتائی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب وحی نازل فرما تو بصورت خواب کی بھی ہوتی, اور اس کی دو قسمیں بیان کی, ایک یہ کہ وحی جلی اور وحی خفی. وحی جلی کی تعریف یہ کی کہ فرشتہ آن کر کے نبی سے کلام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے, اور ایک ہے وحی خفی, نبی کے دل میں ارادہ ڈال دے, جس کو القاء اور الہام بھی کہتے ہیں صوفیہ, اگر اولیاء پر ہو لیکن نبی پر ہو تو اس کو وحی خفی کہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کچھ دکھا دے, یہ کام تمہیں کرنا ہے, اللہ کا نبی اس کام کے کرنے پر عزیزان محترم مستعد ہو جاتا ہے. اس آیت سے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحو کا, اس سے علماء نے اس پر استدلال کیا کہ ہمارے اور آپ کے خواب وحی نہیں ہوتے, انبیاء کے جتنے خواب ہیں وہ سب کے سب وحی ہوتے. محترم حضرات, ہمارے اور آپ کے خواب کا عالم ہم جانے کیا دیکھتے ہیں, مگر نتیجہ کچھ نکلتا ہے. مثلا بہت بڑے خواب کے معبر اس امت کے, سب سے بڑے خواب کی تعبیر کو بوجھنے والے اس امت کے علماء میں حضرت محمد ابن سیرین ہیں. یعنی خواب کچھ ہوتا بظاہر, لیکن اس کی تعبیر وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہوتی, مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معاملہ تھا ہی نہیں. مثلا محمد ابن سیری خواب کی تعبیر میں اتنے ایکسپرٹ, اتنے ماہر کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کے صحابی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھانجے بھی انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کے زمانے میں حکومت جو ہے وہ ملک بن مروان کی تھی. مکہ کی سرزمین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک میں کشتی ہوئی, خواب میں انہوں نے دیکھا, اور عبداللہ ابن زبیر نے عبد الملک جو زمانے کا خلیفہ تھا اسے پچھاڑ دیا, اور پچھاڑنے کے بعد اس کے پنجوں, اس کے جناب سر, اس کے پیروں کو زمین سے پیوستہ کر دیا, اور بظاہر ایسا لگا عبداللہ ابن زبیر نے عبد الملک کو پچھاڑ دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے کسی دوست کو بلا کر کہا کہ محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ اور کہنا ایک شخص نے یہ خواب دیکھا. وہ صاحب گئے, حضرت محمد ابن سیرین سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا؟ حضرت محمد ابن سیرین اتنے ماہر تھے، سوچنے کے بعد کہنے لگے تو جھوٹ بولتا، ایک بزرگ خواب کی تعبیر پڑھا تو جھوٹ بولتا۔ کہا صاحب میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا یہ خواب دو ہی آدمی دیکھ سکتے ہیں، یا تو عبد الملک بن مروان یا عبداللہ ابن زبیر۔ اب تیرا نہیں ہے بھاگ یہاں سے، بگا دیا۔ کہا جب تک سچ نہیں بتائے گا خواب کی تعبیر نہیں دوں گا۔ یہ گئے عبداللہ ابن زبیر، کہا صاحب بڑے میاں تو بہت ہوشیار نکلے۔ انہوں نے کہا یہ خواب تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو چھوٹا، اور بگا دیا۔ کہا جب تک سچ نہیں کہے گا تعبیر نہیں بتاؤں۔ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول، فرما جاؤ اب جا کر کے کہو کہ یہ خواب عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا۔ اب یہ گئے، اب دیکھی خواب کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان کو پچھاڑ کر زمین سے لگا دیا۔ حضرت محمد ابن سیرین نے جواب دیا کہ اس خواب کا معنی یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان عبداللہ ابن زبیر میں ٹسل ہوگی اور عبداللہ ابن زبیر شکست کھا جائے گا اور عبد الملک بن مروان جنگ جیت لے گا، اور بعد میں چلنے کے بعد یہی ہوا۔ تو آپ نے دیکھا خواب تو ایسا لگا جیسے کہ آپ نے فتح و نصرت حاصل کی، مگر خواب کی تعبیر اس کے برعکس نکلی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل خواب کی دنیا کا بڑا عالم، جسے دیکھو وہ خواب دیکھ رہا، اور ساری بزرگیاں خواب کے ذریعے سے مل رہی ہیں آج کل لوگوں میں، اسی کے ذریعے سے مل رہی کہ بیٹھ کر جناب خواب بیان کیا جائے، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تاکہ مجمع میں خواب بیان کرنے پر جو ہے اس کی ولایت کا اور جناب اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا سکہ جم جائے لوگوں پر۔ عزیزان گرامی، خواب صرف نبی کا وحی ہوتا ہے، عام لوگوں کے خواب کچھ ہوتے ہیں مگر تعبیر ان کی کچھ ہوتی ہے۔ اگر اس پر میں تقریر کرنے بیٹھ جاؤں بہت وقت لگے گا۔ اللہ میں ابن حجر کی بخاری کی شرح پڑھیے تو انہوں نے خواب کے بارے میں بڑی تفصیل سے کلام کیا کہ اگر آدمی کو بدہضمی ہو جائے تو کیسا خواب دیکھتا ہے، فلاں غذا اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے وہ خواب کیسا دیکھتا ہے، فلاں غذا اس کے پیٹ میں چلیا تو خواب کس طریقے سے نظر آئے گا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے حضرات کہ انہوں نے مقدمے میں ان سب کو بیان کر دی۔ ہماری یہاں دیکھیے آپ، بالکل بڑے قریب ہی کا دور تھا، ایک پیر صاحب بہت مشہور ہو گئے، سارے معاملات ان کے خواب ہی میں تھے۔ وہ تھے گوہر شاہی صاحب، پہنچی وہی خواب جہاں کا خمیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، روزانہ اپنا ایک خواب دیکھتا، بلکہ یہ تک اس کمبخت نے کہہ دیا کہ جناب ہم حضرت سہون شریف لال شہباز قلندر کے مزار پہ چلا کر رہے تھے تو 30 پارے تو آپ کے پاس ہیں، 30 پارے تو آپ کے پاس ہیں، تو ہمیں 10 پارے وہاں ہم پر القا ہوئے، قرآن مجید کے مزید 10 پارے جو ہیں وہ ہم پر گویا نازل ہوئے، اللہ اکبر۔ اور خواب کا عالم جو بیان کرے، سارے مرید اس کے درویدہ ہیں۔ میرے بھائی، میرا اور آپ کا خواب بالکل لغ ہوتا، کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی، مگر وہ صحیح معنی میں اس کو گویا تعبیر دے گا جو خواب کی تعبیر کا کافی اور شافی جو ہے وہ علم رکھتا ہو، سوائے نبی کے کسی کے خواب جو ہیں عزیزان گرامی وہ دلیل نہیں۔ بہت تفصیل ہے، امام بخاری نے خواب کچھ اور دیکھا، نتیجہ کچھ نکلا، امام اعظم نے خواب کچھ اور دیکھا، تعبیر لوگوں نے اور جناب بیان کی، غرض ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ نبی کا خواب وہی ہے، صرف خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر کمر بستہ ہو گئے، سوائے نبی کے کسی کو خواب دلیل نہیں ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے واقعات اس ملک میں بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمر باندھ کر اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار، اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ سے کہا بیٹے کو تیار کر۔ کیا کام؟ انہوں نے کہا ہم جنگل میں جا کر آج ایک قربانی کرنے والے ہیں۔ ان کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو نہایت آراستہ کیا، جیسے کہ مہمان بھیجا جاتا، انہوں نے کہا ایک رسی اور چھری لا، ایک رسی اور چھری لی، اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا جنگل میں جا کر ہم ایک قربانی کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماں کے ذہن میں یہ وہم و گمان بھی نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہ ادھر لے کر کے نکلے، دونوں باپ بیٹے جیسا قرض کیا کہ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اپنے والد ماجد کے پیچھے آرام سے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر شیطان نے دیکھا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو قیامت تک میرا منہ کالا ہو جائے گا، رسوائی ہو جائے گی، اب کسی طرح ان کو روکا جائے۔ اب جانتے ہیں کہ شیطان ہر نیک کام میں آڑے آ جاتا ہے، ہر نیک کام۔ آپ غور کیجئے، کوئی نیک کام آپ کرنے کے لیے چلیے، مثلا خدا نہ خواستہ بے نمازی، آپ نے عہد کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کہے گا یہ دن تو گزار لو، کل سے شروع کرنا فجر، فجر میں آپ کیا کر لے گا، چلو یہ دن بھی گزار دو، کل ذرا ٹھیک ٹھاک رہ کر کے لی چلی، پتا چلا برسوں گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، آپ اس حیثیت نہیں کہ چلیے آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کوئی نیکی کام بعد میں کر لینا اور دل کو مضبوط کر کے کہیں، تو شیطان کہے گا کمال کر دیا آپ نے، ابھی نوجوان ہے، ابھی سے آپ نماز پڑھ رہے، یہ تو بڑھاپے کا کام ہے، سمجھے، دیکھ رہے ہیں تو 60 برس کے بوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی مرے تھوڑی، تمہاری تو بہت عمر باقی ہے، 60 برس کی عمر میں پڑھ۔ نیکی کے کام میں آپ کو اس طریقے سے پھسلاتا، اور بدی کا کوئی کام ہو تو کہے گا ابھی کر لو، پتا نہیں موقع ملے گا یا نہیں، اتنا مستعد ہوگا کہ بدی تو پہلے کروا لو، نیکی میں آپ کو تھپکی دیتا چلا جائے گا۔ اس نے سوچا آج اگر یہ کام ہو گیا تو میری تو قیامت تک رسوائی ہوگی، کیا کیا جائے۔ شیطان نے کیا کیا، پہلے آن کر کہا آگ کو وہاں سے بجھاؤ جہاں سے لگی۔ حضرت حاجرہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا مائی صاحبہ آپ کے شوہر کہاں گئے بچے کو لے؟ کہنے کو یہ کہہ کے گئے کہ جہاں کسی کی قربانی کرنی۔ ارے کہاں قربانی، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے گئے۔ وہ گیا تھا ایک نجدی بزرگ بن کر شیخ کی صورت میں، بڑا بزرگ وار بن کے، تاکہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر کے لوگ جو ہیں وہ یقین کر۔ حضرت حاجرہ نے کہا او بوڑھے تیری عقل ماری گئی، ارے کبھی کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا، کیسی بات کرتا؟ تو شیطان کہنے لگا شاید یوں اپنا کام ہو جائے۔ کہنے لگے حاجرہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ کوئی بیٹا باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم یہ دیا۔ حضرت حاجرہ نے کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کہتی ہوں اللہ کے حکم کی بجاوری کر۔ یہ ان کا کہنا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ جب ایام تشریق شروع ہو جائیں تو نویں تاریخ سے لے کر 13ویں کے اثر تک ان کلمات کو کہا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس لیے مردد ہو گیا۔ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر نماز با جماعت کے بعد میں ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب ہے، 13ویں کی اثر تک۔ غرض یہاں کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری اپنے بیٹے کے گردن پر رکھ دی، قرآن مجید نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم، تو ہم نے ارشاد فرما اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، پیارے اپنے تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور اس طرح حضرت جبریل دمبا لائے اور جب اس کو مینڈے کو اور اس بھیڑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی عوض اور ان کے فدیے میں ذبح کر دیا، اس ذبح کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور دونوں ماں بیٹوں کا یہ امتحان پورا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو اور والد ماں کے اس اقدام کو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، رب کریم نے جناب ان کی یہ قربانی کو مقبول کر دیا۔ اس لیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے کہا ما حاوی ادابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ قربانی کیا؟ فرما قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخری بات سن کر گزارش ختم کرتا ہوں کہ تقریب گڑبڑ ہو گئی بجلی کی وجہ سے، ہمیں اور آپ کو تو بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی کو اللہ کے وہ نبی زادے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ تو تھی اصل، یہ ہے نقل۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب بہت بلند ہوتا، اس لیے ان سے ان کے منصب کے مطابق امتحان لیا گیا. اور ہمارے لیے کہا گیا کہ جو صاحب مال ہو، سب کے لیے بھی نہیں، جو صاحب مال ہو وہ ایک قربانی کرے. وہ تو تھی اصل، یہ ہے نقل. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ بھی دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالی وہ تو تیرے انبیاء، تیرے نبی، تیرے پسندیدہ بندے، تو ان سے تو نے ان سے امتحان ان کی شان کے مطابق لیا. مولا ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، بڑے ہی کمزور اور ناتواں ہیں، مولا کریم تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے قابل ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جن پر قربانی واجب کی، رب کریم انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.